تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن أبي قزين العقيلي رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى؟ قال أمرت بأرض من أرضك مجدبة ثم مررت بها مخصبة؟ قال نعم. قال كذلك النشور. قال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده وأن محمدا عبده ورسوله وأن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواه وأن تحرق بالنار أحب إليك من أن تشرك بالله وأن تحب غير ذي نسب لا تحبه إلا لله تبارك وتعالى فإذا كنت كذلك فقد دخل الإيمان قلبك كما دخل حب الماء قلب الظمآن في اليوم القائم. قلت يا رسول الله كيف بأن أعلم أني مؤمن؟ قال من ما من أمتي أو هذه الأمة من عبد يعمل حسنة فيعلم أنها حسنة والله جازيه بها خيرا منها ولا يعمل سيئة فيعلم أنها سيئة فاستغفر الله منها ويعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا هو إلا وهو مؤمن. یہ ایک حدیث ہے، ایک صحابی حضرت ابو رزین عقیلی رضی اللہ تعالی عنہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ہوتا یہ تھا کہ صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد تو خود مدینہ منورہ میں مقیم تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ کی مجلس اور آپ کی صحبت انہیں ہر وقت میسر تھی اور بہت سے صحابہ کرام ایسے تھے کہ جو مدینہ منورہ سے دور کہیں رہتے تھے، بعض اوقات سینکڑوں میل کا فاصلہ بھی ہوتا اور وہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آپ کی صحبت کے لیے سفر کر کے مدینہ منورہ آیا کرتے تھے. یہ بھی انہی صحابہ کرام میں سے ہیں جن کا قیام مدینہ منورہ سے دور تھا. تو یہ فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہوا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین کی معلومات حاصل کرنے کے لیے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب ہونے کے لیے. تو جو ایسے حضرات ہوتے تھے جو دور سے آتے تھے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی باتیں پوچھتے تھے. جو مقامی صحابہ کرام ہوتے تھے مدینہ منورہ میں رہنے والے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کم کرتے تھے، بلکہ کہتے کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سوال کرنے سے ہمیں ایک روب جاری ہوتا تھا تو ہم پوچھتے نہیں تھے. اور جب خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ تعالیٰ القاء فرما دیتے، آپ خود بیان فرما دیتے بہت سی باتیں، ان سے ہمیں دین کا پتہ چل جاتا، لیکن پوچھنے کی نوبت کم آتی تھی. اور اسی واسطے مقامی صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ہمیں اس بات کی تمنا ہوتی تھی کہ کوئی باہر کا آدمی آ جائے عقل مند جو اچھے اچھے سوالات کرے حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان سوالات کے جو آپ جواب دیں گے تو ہمیں بھی ان سے پتہ چل جائے گا. بلکہ صحابی فرماتے ہیں کہ ہماری خواہش یہ ہوتی تھی کہ کوئی دیہاتی آ جائے، دیہاتی سمجھدار دیہاتی، اس واسطے کہ دیہاتی لوگ جو ہوتے ہیں وہ سیدھے سادے ہوتے ہیں اور اپنے سیدھے پن میں وہ ہر قسم کے سوالات بے تکلف کر لیتے ہیں. جو ذرا پڑھے لکھے اور شہری لوگ ہیں وہ اپنے تکلف میں رہ جاتے ہیں، اور دیہاتی لوگ جو بھی سمجھ میں آیا وہ سوال کر دیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیہاتیوں کے اوپر خاص شفقت بھی فرماتے تھے اور ان کی بات کا کوئی بری سے بری بات بھی کہتے تو آپ ذرا نہیں مانتے تھے کہ بھئی یہ دیہاتی آدمی ہے، سیدھا سادہ ہے. تو اس واسطے وہ کہتے ہیں ہمیں خواہش ہوتی تھی کہ کوئی دیہاتی آ جائے اور آ کر اچھے اچھے سوال کرے تو اس کی بدولت ہمیں بھی ان جوابات کا پتہ چل جائے گا. تو اس واسطے یہ حضرت ابو رزین عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چونکہ دور سے آئے تھے تو انہوں نے بہت سے سوالات کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان سوالات کا خلاصہ اور جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث میں بیان فرمایا گیا. تو پہلے تو سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ کیف یحیی اللہ الموتا، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کریں. یہ جو ہمارا ایمان ہے اعتقاد ہے کہ ہر انسان مرنے کے بعد ایک نہ ایک دن پھر دوبارہ زندہ ہوگا اور زندہ ہو کر اللہ جل جلالہ کے بارگاہ میں پیش ہوگا، وہاں سوال و جواب ہوگا، جزا و سزا ہوگی، حشر و نشر ہوگا. تو یہ بتائیے کہ یہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے. تو یہ سوال ایسا ہی ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، قرآن کریم میں ہے، قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ آپ یہ بتائیے کہ مردوں کو آپ کیسے زندہ کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اولم تؤمن، کیا تمہیں ایمان نہیں اس بات پر کہ میں زندہ کر سکتا ہوں اور میری قدرت میں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر دوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بلا ولکن لیطمئن قلبی، یا اللہ ایمان تو پورا ہے، پورا اعتقاد ہے، یقین ہے، ایمان ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہیں، لیکن میں اس لیے سوال کر رہا ہوں تاکہ میرے دل میں اطمینان پیدا ہو جائے، اطمینان پیدا ہو جائے، اس لیے پوچھ رہا ہوں. تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک تو ہے کسی چیز کا اعتقاد اور اس پر ایمان، اس کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ عقلی طور پر انسان یقین رکھتا ہو کہ ایسا ہوگا بس. اور ایک ہے اطمینان، اطمینان کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اگرچہ ایمان تو پورا ہے لیکن کیونکہ اس کی کیفیت آنکھوں سے دیکھی نہیں تو اس میں طرح طرح کے سوالات دل میں پیدا ہوتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کس طرح ہوگا، کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. یہ اس بارے میں جو سوالات پیدا ہو رہے ہیں وہ سوالات ایمان کے منافی نہیں، بلکہ وہ ایک انسان کی طبعی جستجو ہے کہ جو چیز انسان نے دیکھی نہیں ہوتی آنکھوں سے تو اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں اور طرح طرح کے سوالات دل میں آتے رہتے ہیں. آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو سوالات ختم ہو جاتا. تو اس واسطے یہاں سے علماء کرام نے یہ فرمایا کہ اگر دل میں اس قسم کے خیالات پیدا ہوں تو بھائی پتہ نہیں کس طرح ہوگا کیا ہوگا، اس کے بارے میں طرح طرح کے خیالات اور سوالات دل میں آ رہے ہیں تو یہ ایمان کے مناسب نہیں. دل الحمدللہ دل میں اعتقاد پورا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں وہی جانتے ہیں کہ کس طرح کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ ایک کبھی جستجو انسان کے دل میں پیدا ہو رہی ہے کہ کیا ہوگا. تو یہ ایمان کے منافی نہیں، ایمان والے کو بھی اس قسم کے خیالات دل میں پیدا ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں. ان سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایمان کی کمزوری ہے، کیونکہ ایمان حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے زیادہ کس کا مضبوط ہوگا، ان سے زیادہ کس کا ایمان ہوگا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے فرمایا کہ یا اللہ اطمینان کے خاطر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ مجھے طریقہ بتائیں تاکہ میں آنکھوں سے دیکھ لوں. اس کو کہتے ہیں اطمینان. تو یہ اطمینان ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھ کر یا کم از کم کوئی نظیر کوئی مثال دیکھ کر. جو کوئی مثال سامنے آ گئی, نظیر سامنے آ گئی, اس کو دیکھ لیا, اطمینان ہو گیا. اب وہ سوالات جو دل میں پیدا ہو رہے تھے وہ پیدا ہونے بند ہو گئے. تو اسی طرح کا سوال ان کے دل میں بھی پیدا ہوا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح زندہ کریں گے مردوں کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سوال کے اوپر کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا کہ یہ کیا بات کیوں پوچھی تم نے. اس واسطے کہ جب ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے تو ایک ادنا مسلمان کے دل میں بھی ہو سکتا ہے, تو یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں. تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو اطمینان پیدا ہوتا ہے اس کے دو راستے. ایک راستہ یہ ہے کہ آدمی آنکھوں سے دیکھ لے کسی چیز کو تو پھر وہ سوالات ختم ہو جاتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی کوئی نظیر دیکھ لے, کوئی نظیر دیکھ لے, مثال دیکھ لے. جب مثال سامنے آ جاتی ہے تو ابھی اطمینان ہو جاتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلا راستہ اختیار کیا آنکھوں سے دکھانے کا, کیونکہ پیغمبر تھے, جلیل القدر پیغمبر, بڑے اونچے کارنامے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان سے لینے تھے. تو اس واسطے ان کو بالکل آنکھوں سے منظر دکھا دیا. کیا فرمایا کہ چار پرندے لو اور پرندے لے کر ان کو ذبح کرو اور ان کے مختلف ٹکڑے کر دو, اور ٹکڑے کر کے اس کو ہر ٹکڑا کسی دوسرے پہاڑ کے اوپر رکھ دو. جب یہ سب کام ہو چکے گا تو پھر ان کو بلاؤ تو وہ سب پرندے تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چار پرندے لے کر ان کو ذبح کیا, کاٹا, ٹکڑے کیے اور ٹکڑے کر کے مختلف پہاڑوں کے اوپر رکھ دیے اور بعد میں ان کو بلایا تو وہ دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے آئے. بلکہ قرآن شریف میں یہ ہے کہ یا تینا کا سایہ, وہ آئیں گے تمہارے پاس تیز چلتے ہوئے, تیز چلتے ہوئے آئیں گے. تو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ اڑتے ہوئے آئیں گے, حالانکہ پرندے تھے اور پہاڑ کے اوپر رکھا گیا تھا, تو پہاڑ کے اوپر رکھ کر وہاں سے تو تبھی بات یہ تھی کہ وہ اڑ کر آتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارے پاس تیزی سے چلتے ہوئے آئیں گے. کیوں؟ اس واسطے کہ اگر اڑتے ہوئے آئیں تو اس میں شبہ ہو سکتا تھا کہ کوئی اور پرندہ اڑ کے آ گیا, پرندے تو بہت اڑتے رہتے ہیں, تو اس میں شبہ ہو سکتا تھا کہ کوئی اور پرندہ کہیں سے اڑ رہا ہوگا, وہ اڑ کر میرے پاس آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم یہ کرو گے تو وہ پرندے تمہارے پاس اڑ کر نہیں آئیں گے دوسرے پرندوں کی طرح, بلکہ پاؤں سے تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے آئیں گے. یقین اگر سایا, تاکہ تمہارے دل میں کوئی ادنا اشتباہ بھی باقی نہ رہے کہ یہ کوئی پرندہ اور آ گیا ہوگا. چنانچہ ایسا ہی ہوا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا اور وہ پرندے زندہ ہو کر اور چلتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے. تو آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح مردے کو زندہ کرتے ہیں. وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو اطمینان مکمل عطا کرنے کے لیے منظر آنکھوں سے دکھا دیا, عین وہی منظر مردے کو زندہ کرنے. یہاں صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بتائیے کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا, تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال دے دی, مثال دے دی. یعنی یہاں وہ مردوں کو زندہ کرنا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براہ راست تو ممکن تھا نہیں, تو اس واسطے مثال دے دی کہ اس مثال پر غور کرو گے تو تمہارے دل میں خود اطمینان پیدا ہو جائے گا. مثال یہ دی کہ یہ بتاؤ کہ کیا کبھی تمہارا کسی قحط زدہ زمین پر گزر ہوا ہے, ایسی زمین پر جس پر قحط ہو, خشکی ہو, مسلط بارش نہ ہوئی ہو اور وہ زمین بنجر پڑی ہو, کوئی اس میں اگنے والی چیز نہیں اگ رہی, تو اور پھر کیا کبھی ایسا ہوا کہ اسی زمین کو بعد میں تم کبھی آئے تو دیکھا کہ وہ سرسبز و شاداب ہے, اور اس کے اندر کھیتیاں اگی ہوئی ہیں اور اس میں پیداوار ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ ایسا منظر تو کئی مرتبہ دیکھا کہ پہلے زمین جو تھی وہ مردہ تھی یعنی بنجر پڑی ہوئی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا, بارش ہوئی اور اس بارش کے نتیجے میں وہاں جو گھاس اور نباتات وہ اگ آئے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کذلک النشور, اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھی دوبارہ, مخلوقات کو بھی دوبارہ اسی طرح زندہ کریں گے جیسے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں. کہ زمین بنجر پڑی ہوئی تھی, بیکار پڑی ہوئی تھی, اس میں کوئی اگنے کی صلاحیت نہیں تھی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسا کر اس میں صلاحیت پیدا کر دی اور اس میں پیداوار ہونے لگی. تو یہ مثال دے کر وہ سوال رفع فرمائے اور یہ مثال دے کر اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ بھائی یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرنے والوں کو دوبارہ زندہ کرنے کا سوال ہے, یہ انسان کی قدرت میں تو ہے نہیں تو وہ اپنی آنکھوں سے خود دیکھ سکے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر ایمان رکھنے کو ضروری قرار دیا ہے, وہ ایمان عقلی ہے کہ عقلی طور پر انسان اس بات پر غور کرے کہ کتنے مناظر صبح سے لے کر شام تک انسان دیکھ رہا ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کر رہے ہیں, مردے کو زندہ کر رہے ہیں, آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ مردہ زمین پڑی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے بارش بھیجی اور اس کو زندہ کر دیا. قرآن کریم نے بھی کئی جگہ یہ استدلال استعمال کیا ہے کہ دیکھو کئی بار یحیی اللہ الارض بعد موتها, اللہ تعالیٰ زمین کو اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرتا ہے. اور اگر انسان غور کرے تو خود اس کے اپنی جسم کے اندر یہ سلسلہ موت اور زندگی کا ہر وقت جاری ہے. تمام اطباء اس بات پر متفق ہیں کہ انسان کے جسم کی قوتیں اور بلکہ جسم کا مادہ بھی وہ ہر آن تحلیل ہوتا رہتا ہے, فنا ہوتا رہتا ہے, فنا ہو رہا ہے اور اس کی جگہ دوسرا مادہ اس کی جگہ لے رہا ہے, جس کو اطباء کے اصطلاح میں بدل ما یتحلل کہتے ہیں. کہ کمزوری آ گئی, ایک آنکھ منظر دیکھو کہ کوئی شخص بھوک سے بےتاب ہو, دو وقت روٹی نہیں کھائی تین وقت, تو کیا ہوگا کہ جسم کے اندر کمزوری آنی شروع ہوگی, بالکل ایسا معلوم ہوگا جیسے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا ہے, چکر اس کو آنے لگے ہیں, چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رہی, مرنے حال آ گیا. اس کے بعد غذا کھانے ذرا سی تو وہ غذا کھانے کے بعد اس کے اندر چستی اور توانائی, وہی جو کمزوری محسوس ہو رہی تھی وہ قوت کے اندر تبدیل ہونے لگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کمزوری کے بعد پھر اس کو قوت عطا فرمائی. جو مادے اور جو قوتیں تحلیل ہو چکی تھیں ان کا بدل مہیا کر دیا غذا کے ذریعے, اور اس غذا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنا دیا کہ انسان کے جسم کے اندر وہ توانائی اور قوت پیدا کر رہا ہے. تو یہ منظر روز آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح اس مردنی کو زندگی سے بدل دیتے ہیں. تو آخرت میں بھی جب سارے انسان مر چکے ہوں گے, ان کے اوپر موت تاری ہو چکی ہوگی, تو تمام اجزاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کر کے اور پھر اس کے اندر جان ڈال دیتے ہیں. قرآن کریم نے ایک اور بڑے خوبصورت انداز میں اس بات کو سمجھایا ہے کہ دیکھو دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ ہر چیز کا پہلی مرتبہ بنانا زیادہ مشکل ہوتا ہے, پہلی بار. اسی واسطے کسی بھی ایجاد کا جو پہلا موجد ہے اس کو سب لوگ تعریف کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اس کی شہرت ہوتی ہے کہ بھائی اس نے سب سے پہلے فلاں نے یہ کام ایجاد کیا تھا. جس نے ٹیلی فون پہلی بار ایجاد کیا وہ ساری دنیا میں مشہور ہے کہ صاحب اس نے بڑا زبردست کارنامہ انجام دیا کہ پہلی بار اس نے ٹیلی فون بنایا. اب روز ٹیلی فون بن رہے ہیں, ان ٹیلی فون بنانے والوں کی تعریف کے اندر کوئی اہمیت نہیں, اس واسطے کہ وہ تو اس پہلے مرتبہ بنانے والے کی نقل اتار رہے ہیں بار. جو ایک مرتبہ بن گیا, فارمولا اس کا معلوم ہو گیا, طریقہ اس کا پتہ چل گیا, اب اس کے بعد پھر بنانے میں کیا دشواری. لیکن
پہلی مرتبہ جس نے بنایا وہ ہے در حقیقت مشکل کام، اور اس کا کارنامہ بڑا عظیم ہے جس کو تاریخ میں یاد رکھا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس بات پر ایمان رکھتے ہو یا نہیں کہ یہ سارا کارخانہ اور یہ انسان اور یہ مخلوقات ہم نے عدم سے وجود میں لے کر آئے، ہم نے ان کو پیدا کیا جبکہ یہ بالکل معدوم تھے، پہلی بار ہم نے پیدا کیا. تو جو ذات پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوبارہ اس کو پیدا کرنے اور دوبارہ اس کو زندگی دینے کے اوپر تو بطیرے سے اولا قادر ہوگی، زیادہ قادر ہوگی، اس واسطے کہ دوسری مرتبہ بنانا پہلی مرتبہ بنانے کے مقابلے میں آسان ہوتا ہے. تو کما بدانا اول خلق نعید، جیسا کہ ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کر دیں اور یہ ساری مخلوقات اس طرح وجود میں آ جائیں گی. تو یہ سوال کا جواب دیا صحابی کے کہ اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ ان حقائق کو سمجھنے کے لیے روز مرہ سامنے آنے والے واقعات پر انسان غور کرتا رہے تو اس کو اللہ جل جلالہ کی قدرت کاملہ کا پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے. اب یہی بات ہے کہ زمین مردہ پڑی ہوئی ہے اور پھر سرسبز و شاداب اور تر و تازہ ہو گئی، کیسے ہو گئی؟ بارش آئی، اللہ تعالیٰ نے بھیجی، بارش برسی، بارش برسنے کے بعد اس میں اگر کوئی دانہ پہلے سے پڑا ہوا تھا وہ، یا کسی اور شخص نے ڈال دیا بارش پڑنے کے بعد وہ چھوٹا سا دانہ، اتنا ہلکا، اتنا معمولی دانہ کہ اس کا کوئی وزن بھی کرنا چاہے تو وزن بھی صحیح طریقے سے ہو نہیں سکتا، اتنا معمولی سا دانہ وہ زمین کے پیٹ میں پہنچ گیا. اب اللہ تبارک بتا رہے وہیں سے اس دانے کے اندر سے شاخ نکالتے ہیں، کوپل نکالتے ہیں، اور وہ کوپل ایسی کہ ایک بچہ بھی اگر اس کو اپنی انگلی سے مسلے تو مسلی جائے، اتنی نازک، اتنی کمزور. لیکن وہ کوپل اتنی زبردست بھاری زمین کا پیٹ پھاڑ کر نمودار ہوتی ہے، پیٹ پھاڑ کر زمین کا، تب اس زمین کا کہ جو منوبدنی زمین، اس کو پھاڑ کر اور وہ معمولی سے کوپل نمودار ہو رہی ہے. ارے اسی کوپل کو ذرا توڑ کے دوبارہ زمین میں داخل کر کے دیکھو، وہ سوراخ کر سکتی ہے زمین میں؟ اسی کوپل کو جو باہر نکل آئی ذرا توڑو، اور توڑ کر پھر اس کو دوبارہ اس میں زمین میں داخل کر کے دیکھو کہ سوراخ کر سکتی ہے، اندر جا سکتی ہے؟ جی جا سکتی. لیکن وہی کوپل نیچے سے آ رہی ہے جو زمین میں سوراخ کرتی ہوئی آ رہی ہے اور زمین کا پیٹ پھاڑ کر آ رہی ہے، تو یہ اس میں طاقت کون دے رہا ہے؟ اس کوپل کے اندر کون اس کو وہاں سے برآمد کر رہا ہے؟ کون اس کے اندر طاقت ڈال رہا ہے کہ وہ زمین کا پیٹ چاہ کر باہر کر کے باہر آ رہی ہے؟ اور پھر اس کے اندر کون قوت نمو پیدا کر رہا ہے کہ وہ کوپل، کوپل سے پودا اور پودے سے درخت اور درخت سے پھل پیدا ہو رہا ہے؟ اس پر غور کرو گے تو اللہ جل جلالہ کی قدرت کاملہ کے نظارے تمہیں آنکھوں سے نظر آئیں گے، اور جب وہ نظر آئیں گے تو آدمی خود سوچے گا کہ جو ذات اتنے عظیم الشان کارنامے انجام دے رہی ہے وہ اگر ایک مرتبہ موت تاری کرنے کے بعد دوبارہ اس کے اندر روح پھونکے تو اس میں کیا استحالے کی بات ہے اور کیا تعجب کی بات ہے؟ اس لیے فرمایا کہ اس پر غور کرو، پتہ چل جائے گا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی عطا فرما دے گی. دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا، قال یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا چیز؟ ایمان کی ایک تو تعریف پوچھی اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس ایمان کے تقاضے اور اس کے نتائج اور اس کے اثرات کیا ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ایمان کی ایک تو تعریف بتائی کہ ایمان کیسے کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس ایمان کے جو لازمی نتائج ہونے چاہیے وہ بیان فرمائے. تو چار چیزیں بیان فرمائیں کہ چار چیزیں ہیں جو ایمان کے تقاضے. پہلی چیز یہ بیان فرمائی کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ، ایمان یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ جل جلالہ کے سوا اس کائنات میں کوئی عبادت کے لائق ہے، تنہا وہی عبادت کے لائق ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق. ایک تو یہ گواہی, دوسری یہ گواہی جو ان محمد عبدہ و رسول, کہ حضرت محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے پیغمبر, اس کے سچے رسول. یہ بنیادی تقاضا ہے ایمان کا, جس کے بغیر ایمان قابل نہیں ہوتا, کہ انسان اللہ جل جلالہ کی توحید پر ایمان لائے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اور دوسرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے کہ آپ سچے رسول ہیں. اور غور کرو تو ان دو چیزوں پر جب آدمی ایمان لے آئے تو ساری ضروریات دین اس کے اندر آ جاتی ہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ جب اس پر ایمان لایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں, تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا برحق, جو کوئی تعلیم دی برحق, جو کوئی عقیدہ بتایا برحق, جو کوئی طریقہ کار بتایا برحق. تو اس واسطے اس میں آخرت کا عقیدہ بھی آ گیا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی عقیدے کی تلقین فرمائی, اور فرائض واجبات سارے آ گئے, فرائض آ گئے, اور جو گناہ حرام چیزیں ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرام کرنا بتایا وہ ساری چیزیں آ گئی. تو در حقیقت یہ جو کلمہ شہادت ہوتا ہے نا, اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, یہ کلمہ شہادت در حقیقت پورے اسلام کا اقرار ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول مانتا ہوں, اور اس کے ماننے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے فرمایا اس کو برحق تسلیم کرتا ہوں. تو اس طرح ایمان کی تعریف مکمل ہوگی. لیکن آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان کی تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضے بھی بتائے, کہ اس ایمان کا تقاضا عملی زندگی میں انسان کے اوپر کیا ہونا چاہیے. تو یہ بتایا کہ وہ ان تحرک بالنار احب الیک من ان تشرک باللہ, کہ ایمان کا ایک تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ تمہیں آگ میں جل جانا منظور ہو, مگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا منظور ہو. انسان توحید کے عقیدے میں اتنا پختہ ہو جائے, اتنا راسخ ہو جائے کہ اس کو آگ میں جل جانا پسند ہو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا پسند نہ ہو. یعنی اگر اس کو یہ بتاؤ کہ میرے سامنے دو راستے ہیں, یا تو میں آگ میں جل جاؤں یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں, تو وہ آگ میں جل جانے کو پسند کرے اور شرک کو کسی صورت میں بھی پسند نہ کرے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. اور ایک تقاضا یہ فرمایا کہ وہ ان تحب غیر ذی نسب لا تحبه الا للہ تبارک و تعالی, کہ ایک آدمی ایسا جو خاندانی اعتبار سے کوئی اونچے خاندان کا نہیں ہے, نسب اس کا کوئی بہت اعلی درجے کا نہیں ہے, یعنی دنیاوی اعتبار سے اس کا رتبہ بلند نہیں, معمولی قسم کا آدمی, اس سے تم محبت کرو اور صرف اللہ کے لیے معذرت کرو. یہ ایمان کا ایک تقاضا ہے, اور جب یہ ایمان کا تقاضا تمہیں حاصل ہو جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ تمہارا ایمان کامل ہوگا. کیا کسی بھی شخص سے محبت کر رہے ہو, کیونکہ دنیا میں لوگ محبت کرتے ہیں یا تو اس واسطے کہ بھائی بڑا اونچے خاندان کا فرد ہے, مال و دولت کے بعد بہت زیادہ ہے, یا اس کا عہدہ اور منصب کوئی بہت بڑا ہے, یا اس کے اندر کوئی اور دنیاوی امتیاز کی صورت پائی جاتی ہے, اس واسطے لوگ محبت کرتے ہیں. لیکن تم ایک معمولی سے آدمی سے محبت کرو صرف اس وجہ سے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کے دین کے اوپر ٹھیک ٹھیک عمل کرنے والا ہے, اس کی وجہ سے تمہیں اس سے محبت. جب یہ محبت پیدا ہو گئی اللہ کے لیے تو یہ علامت ہے ایمان کے کامل ہونے. ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اعطى للہ و منع للہ و احب للہ و ابغض للہ فقد استکمل ایمان او کما قال اللہ. کہ جو شخص پیسے دے تو اللہ کے لیے دے, پیسے کیا کوئی بھی چیز کسی کو دے تو اللہ کے لیے دے, روکے تو اللہ کے لیے روکے, اور کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے, کسی سے بغض رکھے تو اللہ کے لیے رکھے, تو اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا. تو اللہ کے لیے محبت یہ بڑی نعمت ہے اور یہ ایمان کی علامت حضور حضرت رحم نے اس حدیث میں اس کو قرار دیا, بشرطے کہ وہ محبت اللہ ہی کے لیے ہو خالص ہے, اپنا کوئی دنیاوی مفاد اس سے وابستہ نہ ہو. کتنے لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات ظاہری اعتبار سے ان کی کوئی حیثیت نظر نہیں آتی, لوگ ان کو معمولی حقیر سمجھ کے نظر انداز کرتے ہیں, لیکن تم یہ دیکھ کر کہ بھائی دیکھو یہ آدمی ہے پنج وقتہ نمازی ہے تو پھر اغل میں حضرت موجود رہتا ہے, تلاوت کرتا رہتا ہے, کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا اور شریعت کے احکام پر عمل کر رہا ہے, اس کی وجہ سے تم اس سے محبت کرو اور اس کی وجہ سے اس سے ملنے کے لیے جاؤ, اس کو سلام کرو, تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ تم اس سے محبت کر رہے ہو خالصتاً اللہ کے. جب یہ بات تمہارے اندر پیدا ہوگی تو انشاءاللہ تم انشاءاللہ ایمان کی حلاوت ایمان کی برکات میں آتی, یہ بڑی نعمت ہے اللہ کے لیے محبت. محبتیں ہر بہت طرح کی ہوتی ہیں دنیا میں, غرض کی بھی ہوتی ہیں مفاد کی بھی ہوتی ہیں, لیکن جو محبت خالص اللہ کے لیے ہو وہ جانِ بین کے لیے بڑا عظیم سرمایہ ہے آخرت کا. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان حشر میں جب گرمی کی شدت ہوگی, اور کیا کچھ شدت احادیث کے اندر بیان کی گئی ہے, میدان حشر کے اندر گرمی کے سورج اتنا قریب آ چکا ہوگا, پسینہ لوگوں کا بہ رہا ہوگا الاخری, اس حالت میں اللہ تعالیٰ سات قسم کے آدمیوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. سات آدمی ہیں جن کو جو عرش فرمائے گا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے اور گرمی سے وہ محفوظ رہیں گے حاضر. ان سات آدمیوں میں ایک ذکر اس کا بھی ہے کہ جو دو رجلان متحابان فی اللہ, دو آدمی جن کی آپس میں محبت صرف اللہ کے لیے, کسی دنیاوی مفاد کے خاطر نہیں بلکہ اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں, ایسے محبت کرنے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا حشر کے دن. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس میں داخل فرما دے, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہوتی ہے انشاءاللہ کہ جو لوگ دین کے رشتے سے آپس میں ملتے ہیں, دین کے رشتے سے ان کے درمیان محبت ہوتی ہے, تو امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ انشاءاللہ اس میں داخل ہوں. کوئی دین کا طالب علم ہے اور اپنے استاد سے محبت کرتا ہے, وہ اس واسطے محبت کر رہا ہے کہ اور اس کو کوئی مفاد نہیں ہے, یہ محبت کر رہا ہے کہ یہ میرا مجھے دین سکھلانے والا ہے اس سے محبت کر رہا ہے. استاد اپنے شاگرد سے محبت کر رہا ہے اس وجہ سے کر رہا ہے کہ یہ دین کا طالب علم ہے اور اس کی برکات مجھے حاصل ہوں گی, اس کی برکات مجھے حاصل ہوں گی. تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ رجلان متحابان فی اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرنا. اور اسی طرح دین کا کے سیکھنے میں جو لوگ ساتھی ہوتے ہیں تو ان کے درمیان آپس میں محبت ہو, تو یہ محبت بھی انشاءاللہ حب فی اللہ کے اندر داخل ہو. شیخ کو اپنے مرید سے, مرید کو اپنے شیخ سے جو محبت ہوتی ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ حب فی اللہ کے اندر داخل ہوگی, اور یہ جب اللہ کے لیے یہ محبت کی جاتی ہے تو آخرت میں اس کے اوپر فضیلت ہے ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی دونوں کو اس بات سے نوازتے ہیں کہ ان کو ایمان کی حلاوت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے عطا فرماتے ہیں. تو فرمایا کہ جب یہ چار چیزیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں, توحید, رسالت کا توحید پر ایمان, رسالت پر ایمان, اور شرک سے نفرت, اور حب فی اللہ اللہ کے لیے محبت, جب یہ چار چیزیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں تو سمجھو کہ ایمان تمہارے دل میں اس طرح داخل ہو جائے گا جیسے شدید گرمی کے دن میں کسی پیاسے کے دل میں پانی کی محبت. شدید گرمی کا دن ہے اور گرمی کے اندر زبردست پیاس لگی ہوئی ہے, تو بتاؤ ایسے میں ایسے پیاسے آدمی کے لیے سب سے زیادہ نعمت کی چیز جس کی سب سے زیادہ خواہش ہو اس کو وہ کیا ہوگا؟ پانی. اس وقت میں کوئی آدمی خزانے ڈھیر کر دے لا کر تو اس کی طرف انسان التفات نہیں کرے گا کہ مجھے تو گلاس پانی پلا دو, اس کو نعمت سمجھے گا. تو حدیث میں حضور علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ چار چیزیں پیدا ہو جائے تو ایسا ہوگا جیسا کہ ایسے شدید گرمی کے دن میں پیاسے کے دل میں پانی کی محبت ہوتی ہے, وہ دل میں گھر کر جاتی ہے. اسی طرح ایمان انسان کے دل میں گھر کر جاتا ہے اگر یہ چار چیزیں پیدا ہو. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے. اب آگے تیسرا سوال انہوں نے کیا صحابی نے, قلت یا رسول اللہ کیفا بأن اعلم انی مؤمن, یا رسول اللہ میں کیسے پتا لگاؤں کہ میں مومن ہوں؟ یعنی یہ ٹھیک ہے میں نے توحید کا اقرار بھی کر لیا, ایمان بھی لے آیا, کلمہ شہادت بھی پڑھ لیا, رسالت کا بھی اقرار کر لیا, اپنی طرف سے دین والوں سے محبت بھی شروع کر دی, شرک سے نفرت بھی ہو گئی, لیکن پھر بھی اسلام نہیں ہوتا, پتہ نہیں میرا ایمان صحیح اور مقبول اور کامل ہے کہ نہیں. تو کوئی طریقہ ایسا بتائیے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میں واقعی میرا ایمان کامل ہو گیا اور میں واقعی مومن بن گیا. تو کوئی طریقہ ایسا بتائیے کہ مجھے یہ معلوم. سبحان اللہ, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا عجیب علامت بیان کرتا کہ دیکھو میں تمہیں علامت بتاتا ہوں, وہ علامت جب تمہارے اندر پیدا ہو جائے تو سمجھ لینا کہ انشاءاللہ ایمان تمہارا پکا ہو, ایمان پکا ہو. وہ علامت کیا ہے؟ فرمایا علامت یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی نیک کام کرے, نیکی کرے, اور اس کو اس بات کا پتا ہو, یقین ہو کہ یہ عمل نیکی کا عمل ہے, اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھے کہ یہ جو نیکی کا عمل ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس پر مجھے اجر و ثواب عطا فرمائے. جب نیک کام کرے تو اس کو نیکی سمجھے, اچھا سمجھے, اور اللہ تعالیٰ سے اس پر ثواب کی امید رکھے, اور اگر کوئی برا کام کرے تو برے کو برا سمجھے جو وہ مجھ سے یہ برائی سرگرمی, اور اللہ تعالیٰ سے اس پر استغفار کرے, اور یہ یقین رکھتا ہو کہ اس گناہ کو معاف کرنے والا سوائے اللہ تعالیٰ سے کوئی اور نہیں. جب یہ دو باتیں پیدا ہو جائیں تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ اس کا ایمان پکا ہے. جیسے زبردست شہادت دے دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے آپ کی تسلی کے لیے, اطمینان کے لیے. کیا خلاصہ یہ کہ اچھائی کو اچھائی سمجھے اور برائی کو برائی سمجھے. اچھائی کو یہ سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے اور اس کے اوپر اللہ سے ثواب کی امید رکھے, اس پر اترائے نہیں بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سمجھ کر اس پر اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھے. اور برائی کو برائی سمجھے, اگر سرزد ہو جائے تو دل میں اس کے اوپر ندامت ہو اور استغفار کرے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس کا معاف کرنے والا نہیں. جب یہ بات پیدا ہو جائے تو سمجھو کہ تمہارا ایمان پکا ہے. اللہ, اب اس بات پر اگر غور کرو تو عجیب اس میں معارف کی کائنات پوشیدہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں عجیب کائنات پوشیدہ ہے. ایک مسلمان کے لیے, ایک سیدھے سادھے مسلمان کے لیے راہ عمل بھی بتا دی گئی اور اس کو اطمینان اور تسلی بھی عطا فرما دی. سب سے پہلی بات تو یہ فرما دی, ذرا سمجھ لو, سب سے پہلی بات تو یہ فرما دی کہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ اچھائی کو اچھائی سمجھے, برائی کو برائی سمجھے. اگر خدا نہ کرے اس میں کوتاہی ہو, اچھائی کو برائی سمجھنے لگے اور برائی کو اچھائی سمجھنے لگے, یا کم از کم برائی کو برائی نہ سمجھے, تو بس یہ خطرے کی گھنٹی ہے. اس کے معنی ہے کہ ایمان میں نقص, ایمان کامل. جو بھی نیک عمل ہے چاہے وہ کرنے کی توفیق ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, لیکن کم از کم دل میں سمجھے کہ ہے یہ نیک عمل, اگرچہ میں نہیں کر رہا, اگر نہیں کر رہا تو یہ میری کوتاہی ہے, اور کسی وقت اللہ تعالیٰ سے میں مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کرنے کی توفیق دے. یہ کرے تو چاہے وہ نیک عمل کر نہیں رہا لیکن کم از کم ایمان پکا. ایک برائی ہے, چاہے اس برائی کو عملاً چھوڑنے کی ابھی توفیق نہیں ہوئی لیکن دل میں یہ سمجھتا ہے کہ ہے بری بات, ہے غلط بات, تو اس کے معنی یہ ہے کہ کبھی نہ کبھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیں گے اور وہ اس سے نکل جائے گا, اس کا ایمان کم از کم پکا. لیکن اچھائی نہ تو خود کرتا ہے اور جو کوئی دوسرا کرتا ہے اس کو برا سمجھتا ہے, اس پر عیب لگاتا ہے, اس کو تانے دیتا ہے, اس کو معیوب سمجھتا ہے, تو اس کے معنی ہے کہ ایمان ہی میں نقص ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دیکھو کتنی سنتیں ہیں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہر مسلمان کو ساری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. لیکن عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ ساری سنتوں پر عمل کی توفیق نہیں ہوئی. اب اگر کسی سنت پر عمل کی توفیق نہیں ہے تو اگر دل میں یہ سوچے کہ بھائی یہ سنت مجھ سے چھوٹی ہوئی ہے, میری کوتاہی ہے سنت اور یہ کرنے کی بات ہے, مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ میں اس کے اوپر عمل کروں لیکن مجھ سے چھوٹ رہی ہے میری غفلت کی وجہ سے, میری کوتاہی کی وجہ سے, یہ آدمی اگر سوچ رہا ہے تو یہ علامت ایمان کی. لیکن اگر یہ سوچے کہ بھائی یہ سنت تو الحمد للہ اس سنت سے دل میں کراہیت ہو, یا کوئی آدمی اس سنت پر عمل کرنے والا ہو تو اس کو برا سمجھے, اس پر الزام لگائے, اس پر تانا دے, تو یہ خطرناک بات ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ بچائے ایمان ہی کے لالے پڑے ہوئے. الحمد للہ خطرناک معاملہ جو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ خود تو عمل کرنے کی توفیق نہیں اور دوسرا اگر کوئی عمل کر رہا ہے تو اس کو اچھا سمجھنے کے بجائے اس پر اعتراض ہے, اس پر تانے ہیں, اس پر تشنی ہے, اس پر یہ کہ صاحب یہ پسماندگی کی علامت ہے, یہ آؤٹ آف ڈیٹ لوگ ہیں, یہ بیکورڈ ہیں, یہ پسماندہ ہیں, یہ اس وقت زمانے کے ساتھ چلنے والے نہیں ہیں, ان پر یہ اعتراض, یہ تانا. ارے بھائی تمہیں توفیق نہیں ہو رہی تو استغفار کرو کم سے کم اللہ تعالیٰ سے, لیکن اس کے اوپر اعتراض کرنا اس کو اور دوسرے طریقے کو جو ناجائز طریقہ ہے اس کو اچھا سمجھنا, اس کو باعث فخر قرار دینا, الحمد للہ یہ ہے الحمد للہ ایمان کی خرابی کی علامت, ایمان کے نقص کی علامت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے کسی طرح بچو, اس سے کسی طرح اپنے آپ کو بچاؤ. اسی طرح گناہ کے معاملے میں کہ خود تو بچ نہیں رہا گناہ سے لیکن اگر ساتھ ساتھ ہی سمجھ رہا بھائی میں خطا کار ہوں, مجھ سے غلطی ہو رہی ہے, مجھ سے یہ تقدیر ہو رہی ہے اور نادم ہوں اس کے اوپر, استغفار بھی کرتا ہوں لیکن ساتھ ساتھ یہ سمجھتا ہے کہ ہے بری بات, مجھے یہ کام کرنا نہیں چاہیے, تو انشاءاللہ ایمان کا اس کا سالم سلامت ہے.